الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما برادران اسلام معزز سامعین اسلامی ماں اور بہنوں عزیز بچوں یہ قرآن مجید کا درس ہے کہ جس درس میں ہم قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج بتاریخ 19 سفر 1428 ہجری بروز جمعہ بعد نماز مغرب جامع مسجد العزیزیہ شہر جدہ میں یہ درس ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آج ہم ایک نئی سورہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے اور اس وہ سورہ ہے سورۃ المزمل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر جمعہ بعد نماز مغرب ترتیب سے پچھلے پاروں کی صورتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے 30 پارہ ہو چکا ہے اس کے بعد 29 پارے کا آغاز کیا گیا سورہ ملک سے اور ایک کے بعد ایک صورتوں کی تفسیر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے پچھلے درس میں ہم نے سورۃ الجن کی آخری آیتیں پڑھی تھیں اور ان کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی آج سورۃ الجن کے بعد کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ مزمل انشاءاللہ اس کی ابتدائی آیتوں کو ہم آج کے اس درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے اس گھر میں جمع کیا تاکہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں دنیا میں سب سے اچھی مجلس سب سے اچھا بیٹھنا وہ ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عظیم خوشخبریاں دی ہیں اپنی احادیث صحیحہ میں ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں دین کا علم لینے کے لیے ایک جگہ اکٹھا اور جمع ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرما لے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے آمین برادران اسلام سورۃ المزمل یہ سورہ مبارکہ بڑی مشہور اور بڑی اچھی سورۃ المبارک سورہ مبارکہ ہے اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ دروس میں. یہ سورہ نزول کے اعتبار سے مکی ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے، اور اس سورہ میں مکمل تقریباً یا کل ملا کر 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. 20 آیتوں اور 2 رکوع پر مشتمل یہ مکی سورت ہے جس کا نام سورہ مزمل رکھا گیا ہے، چونکہ اس سورہ کی آغاز میں ہی یہ لفظ استعمال کیا گیا پہلی ہی آیت میں یا ایہا المزمل، اسی لیے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس سورہ کا نام بھی یہی دیا گیا سورۃ المزمل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں اور کچھ خاص احکام آپ کے لیے جاری کیے ہیں، اور ایک بہت بڑی عبادت کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کے قریب آنے کا حکم دیا، اور مشرکین اور کفار کی طرف سے دعوت توحید میں یا دعوت توحید کے پہنچانے میں جو تکالیف جو پریشانیاں آپ کو ہو رہی ہیں تو اس میں صبر کی تاکید کی، اور بڑے اجر کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ اس سورہ کا مختصر سا مضمون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت ہے یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جائیے مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے، آدھی رات کھڑے رہیے یا اس سے کم کچھ کھڑے رہیے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے تھوڑا زیادہ آپ قیام کیجئے اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر صاف پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقینا ہم آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ایک بھاری بات نازل کرنے والے ہیں. یہ ہے 5 آیتیں جن کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا. انشاءاللہ آج کے درس میں انہی 5 آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. سب سے پہلی بات کہ یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا مکی سورت ہے، تو جس وقت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیتوں کا نزول ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. اللہ نے آپ کی اسی کیفیت سے آپ کو خطاب کیا، اللہ نے اسی کیفیت اسی کنڈیشن کو سامنے رکھ کر وہی خطاب کیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ سونے کو چھوڑیے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے لیے نماز پڑھیے رات میں، اور عبادت کیجئے، اللہ کا تقرب حاصل کیجئے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور دوسرے مفسرین نے اس بات کو بتایا ہے کہ جب وحی کا آغاز ہوا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، غار میں جا کر بیٹھنا، اور یہ سورۃ العلق جب ہم نے پڑھی اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی، وہاں وہ واقعہ بھی آیا، وہ حدیث ساری بتائی گئی تھی جس میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہوتی کہ آپ توشہ لے کر، حضرت خدیجہ جس توشے کو تیار کرتی تھی وہ لے کر چلے جاتے اور غار میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے صبح سے شام تک، شام کو واپس گھر میں آتے تھے. یہ نبوت سے پہلے آپ کی عادت شروع ہو گئی تھی، تو یہ روز کا مشغلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، غار کا مشہور واقعہ سب کو معلوم ہے، اشارہ کر رہا ہوں میں، تو غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ناموس آئے، جیسا کہ بخاری کی حدیث، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ پڑھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مان اب قاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اس کے بعد 1، 2، 3 مرتبہ آپ سے کہا گیا، اور تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، آپ کو پکڑ کر زور سے پکڑا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد چھوڑا سینے سے لگا کر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ گئے، پڑھنا شروع آپ نے کیا، اور واپس آ کر اپنے اس واقعے کو اپنے زوجہ محترمہ حضرت خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا. تو یہ نبوت کا آغاز تھا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑھ کر سو گئے. کمبل اوڑھ کر اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹ لیا کیونکہ آپ کو سردی ہو رہی تھی. ایک نیا واقعہ ہوا، ایک عجیب واقعہ. آپ کو پتا نہیں کہ آگے آپ کو کیا حکم ملنے والا ہے، آپ سے کیا کام لیا جانے والا ہے، کیونکہ عالم الغیب نہیں تھے آپ. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چادر میں اپنے آپ کو لیٹ کر سو رہے تھے. یہ آیتیں اتری اس وقت، جیسا کہ دیگر مفسرین نے اس بات کو بیان کیا، اور اللہ نے اس کی کنڈیشن سے آپ کو خطاب کیا، یا ایہا المزمل. اور مزمل کی مختلف معنی اور مختلف تفسیر پیش کیے گئے ہیں، جیسا کہ امام عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بارے میں بیان کیا، مزمل ای المتغطی المتغطی بثیابہ کالمدثر. مزمل مدثر تقریباً ایک ہی معنوں میں ہے، اس کو کہتے ہیں جو کپڑوں سے اپنے آپ کو لپیٹ لے، کپڑوں سے اپنے آپ کو لپیٹ لے. بعض نے یہی زیادہ صحیح معنی ہے، بعض نے یہ بھی اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو نبوت میں داخل کر دیا ہے، یعنی نبوت میں جو آ چکے ہیں، یعنی نبی بن چکے ہیں، نبوت سے جن کو لپیٹ دیا گیا ہے، یعنی نبی جن کو بنا دیا گیا ہے، وہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ضحاک اور امام سدی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اور تابعین ہیں، انہوں نے اس کا معنی بیان کیا، یا ایہا المزمل یا ایہا النائم، اے سونے والے. مزمل کا معنی، ایکچولی مزمل جو عربی میں کہتے ہیں، جو عربی اشعار میں بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے عربوں کے شاعروں نے، تو وہ کہتے ہیں لپیٹے ہوئے آدمی، وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے لپیٹ لیا، اس کو کہتے ہیں مزمل. زمل یزمل مزمل اس کو کہتے ہیں. تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کی، یا یوہن نائن، اے سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات میں مگر تھوڑا، رات میں کھڑے ہو جائیے مگر تھوڑا. کیا مطلب رات میں کھڑے ہو جائیے مگر تھوڑا؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ وہ چادر کے لپیٹنے کو چھوڑ دیں، چادر کے لپیٹ کر جو سو رہے ہیں اس کو چھوڑیے اور اٹھ جائیے، اٹھ کر اللہ کی دربار میں حاضر ہوئیے اور تہجد کی نماز پڑھیے. اٹھ کر رات میں تہجد کی نماز پڑھیے، الا قلیلا مگر تھوڑا، یعنی پوری رات مت پڑھیے نماز، پوری رات نہیں پڑھیے بلکہ تھوڑی رات نماز پڑھیے. جیسا کہ اللہ نے سورہ سجدہ میں بھی بیان فرمایا، ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بازو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں رات میں، اور وہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دو کنڈیشنز کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اس کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کی رحمت کی خواہش کرتے ہوئے، اللہ کے یہاں انعام اور اکرام کی طمع میں، خوف اور طمع جو ایمان کا ایمان میں ضروری ہیں. صرف ڈرنا بھی ایمان نہیں ہے، صرف امید کرنا بھی ایمان نہیں ہے. فائدے کی بات آیت سے روشن، اگر کوئی صرف ڈرتا ہے، صرف ڈرتا ہے اور کوئی امید نہیں ہے اللہ سے، جنت کی امید یا نعمتوں کو پانے کی امید، اللہ کو دیکھنے کی امید نہیں، صرف ڈر ڈر کر عبادت کرتا ہے، تو یہ غلط ہے. اس کی عبادت خوارش کی عبادت ہے، اہل السنہ والجماعہ نہیں. اس پر صحابہ تابعین رہے ہیں. اور جو صرف امید پر عبادت کرے، ذرہ بھی ڈر نہیں ہے اس کو کہ اس کی عبادت رائے گا ہو جائے گی، اللہ رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا، صرف امید کرتے ہوئے، خوب امید لگا کر عبادت کرتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ مرجیہ کی عبادت ہے. صحیح اہل السنہ والجماعہ کا جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، کہ آپ ڈرے بھی امید بھی کریں، ڈریں کہ کہیں آپ کی عبادت اللہ رد نہ کر دے، اور امید بھی رکھیں کہ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. الایمان بین الخوف والرجاء، علماء نے جیسے بیان کیا، ڈرنا بھی ایمان، امید بھی کرنا، خالی ڈرنا نہیں، صرف امید. دیکھیے اس کی کئی دلیل ہیں، اس میں سے یہ ایک آیت دلیل ہے. اللہ نے کیا بیان کیا ایمان والوں کے سلسلے میں، رات میں اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، دو کنڈیشنز کے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف بھی ہے طمع بھی ہے. خوف مطلب ڈر، طمع یعنی خواہش، اللہ کے یہاں جو چیزیں موجود ہیں، نعمتیں، اس کو پانے کی خواہش، تو یہ دو کنڈیشنز کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے روزی دی اس میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ چھوڑ دیں لپیٹ کر سونے کو اور اٹھ کر نماز پڑھیں، اٹھ کر رات میں نماز پڑھیں. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نماز پڑھتے رہے، جیسا کہ بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں. اور قیام اللیل کیا، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھی. اس آیت کے پیش نظر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھیے، تہجد پڑھیے اپنے رب کے لیے، امید کے اللہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر، یعنی یہاں یہ حکم اللہ دے رہا ہے کہ لپیٹنے کو چھوڑ کر نیند کو چھوڑ دیں اور کھڑے ہو جائیں اللہ کے دربار میں، کھڑے ہو کر رات میں خوب عبادت کریں. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزمل کے بارے میں بیان کیا ہے، پہلی تفسیر میں نے بیان کی کہ اے سونے والے، ابن عباس وغیرہ کی. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے المزمل فی ثیابہ، کپڑوں میں لپیٹنے والے، اٹھیے اور قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عبادت کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مشرکین کی اذیت پر صبر کا حکم دیا ہے، اگلی آیتیں آ رہی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ دین کا حکم دیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کو اعلان کرنے کا حکم دیا. اور یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سلسلہ وار ہے، اگر آپ چیک کریں تاریخ کو یا آیتوں کو پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا، پہلے اللہ نے عبادت کا حکم دیا ایک سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے، جب آپ عبادت کریں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، عبادت آپ کریں اللہ کی. نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہے، جو اذیت مل رہی ہے مشرکین کی طرف سے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کاہن وغیرہ، تو اس پر آپ صبر کریں. تیسرا کام، اب جو اتاری گئی ہے آپ پر چیز، اس کو پہنچائیں دوسروں تک، اس کو دوسروں تک پہنچائیں. تو اس سلسلے سے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام دیا ہے. اور بہت اچھی بات امام عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اس آیت کی تفسیر میں، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں کھڑے ہو جائیے اور عبادت کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے، نماز. نماز تو بہت فضیلت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت ہے، بہت زیادہ ہے. تو سب سے افضل عبادت سب سے اچھے وقت میں کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ ہے رات کا آخری حصہ، آدھی رات، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر باقی رہتا ہے تو اللہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، اور اتر کر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی قرض دار کہ اس کے قرض کو میں ہلکا کر دوں وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب آ رہا ہے، آسمان پر اتر رہا ہے بندوں کو دینے کے لیے، دعائیں قبول کرنے کے لیے، مانگنے والوں کی مانگ پوری کرنے کے لیے. تو یہ زبردست وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت، اللہ کے قریب ہونے کا وقت. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیے، اور پھر اللہ کی رحمت پر غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات قیام کرنے کا حکم نہیں دیا، قم اللیل الا قلیلا، قلیل معلوم ہے ہم کو، تھوڑا. آپ رات میں اٹھیے، نماز پڑھیے، پوری رات نہیں، الا قلیلا، تھوڑا تھوڑا آپ اللہ کی عبادت کیجئے. تھوڑا کتنا، آدھا، ایک تہائی، دو تہائی، خود اللہ نے اگلی آیت میں اس کو بتا دیا ہے مقدار اس کا، کہ کتنا آپ کو پڑھنا ہے رات میں. فرمایا اگلی آیت تیسری، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھا پڑھیے، آدھی رات تہجد کی نماز پڑھیے، یا اس سے کم، یعنی آدھے سے کم. آدھے سے کم کتنا ہو سکتا ہے، ایک ثلث، ایک تہائی، یا اس سے کچھ زیادہ. آدھے سے کم ایک تہائی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے نا، ایک پورا ہوتا ہے، ایک آدھا ہوتا ہے، ایک دو تہائی، ایک تہائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تخفیف کی،
کہ حکم بھی دیا اور یہ نہیں کہا کہ پوری رات آپ نماز پڑھیے، بلکہ تھوڑا، اور اس کی وضاحت بھی کر دی اگلی آیت میں، تیسری آیت میں فرمایا کہ وہ تھوڑا کیا ہوگا، آدھا، یا اختیار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا پڑھیے یا اس سے کم کیجئے، او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا زیادہ کیجئے، کس پر؟ آدھے پر، سمجھے؟ بس آیتوں کو سمجھیں آپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مقدار قلیل اللہ نے کہا، قلیل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتنا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، آپ آدھے سے آدھا پڑھیے، یعنی آدھی رات پڑھیے، یا اس سے کم پڑھیے، جو ایک ثلث بھی ہو سکتا ہے، دو ثلث، ایک تہائی یا دو تہائی، یا اس پر زیادہ کیجیے، یعنی آدھے پر تھوڑا زیادہ، آپ کی مرضی. اختیار دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یا تو آدھی رات پڑھیں یا اس سے کچھ کم پڑھیں، یعنی دو تہائی رات کو، دو تہائی رات کا، دو تہائی حصہ، سمجھ رہے ہیں؟ رات کا دو، آدھی رات نماز پڑھیں یا دو تہائی حصہ رات کا نماز پڑھیں تہجد، یا ایک تہائی پڑھیں، تھوڑا زیادہ کریں آدھے پر، یا آدھے پر آدھے سے کم کر لیں. بہرحال اللہ کی آپ عبادت کریں، تہجد پڑھیں، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھیے اللہ رب العالمین کی خاطر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے عبادت کا. اس کے بعد فرماتا ہے کہ آپ قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. رتل یرتل ترتیلا کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ساتھ قرآن پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنے کو ترتیل نہیں کہتے ہیں، تجوید کا احکام کا خیال رکھتے ہوئے رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر آیتوں پر پڑھنا. آئیے اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آ رہی ہیں آگے، تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ ہے ترتیل. تو اللہ نے حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. کیوں کیوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں؟ تاکہ اس سے وہ مقصد پورا ہو جائے کہ جس مقصد کے لیے قرآن کو اتارا گیا. جب آپ رک رک کر ٹہر ٹہر کر صاف قرآن کو پڑھیں گے تو اس سے آپ قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے، نمبر ون، اور قرآن کو سمجھیں گے آپ اس سے، اور اس کے بعد قرآن کی آیتوں کے ذریعے زبردست اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کا حکم آگے آپ کو دیا جا رہا ہے. تو جو شخص ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر قرآن نہیں پڑھے گا وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. قرآن پڑھنا عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے. اس کا مطلب ٹہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کو بیان کیا کہ آپ کیسے پڑھتے تھے قرآن، حدیثوں میں آیا ہے، میں لایا ہوں آپ کے لیے حدیثیں، چار پانچ حدیثیں لے کر آیا ہوں، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا کہ کیسے پڑھتے تھے، مثال دے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مثال دی گئی، سورہ فاتحہ کی آیتوں کی مثال دے کر صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت ہوا کرتی تھی، ترتیل والی. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس پر غور کر کے معنی معلوم ہو جائے اور ہم قرآن کو سمجھیں، کیونکہ اصل مقصد پڑھنا نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل کہہ رہا ہوں، قرآن اس لیے اترا کہ آپ پڑھ لیں بس ختم، نہیں نا، ایسا نہیں ہے نا. قرآن کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان. انسان جب تک نہیں عمل کرے گا جب تک نہیں سمجھے گا، اس وقت تک عمل نہیں ہوگا جب تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا آپ عمل کریں گے؟ اور سمجھنے کے لیے پورا دھیان دے کر، کنسنٹریشن، تدبر، تفکر، غور اور فکر کرنا ضروری. بغیر غور کیے ہوئے آپ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے. سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ غور کریں گے اور پوری توجہ دیں گے اس کی طرف تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی. جب سمجھ میں آئے گی اس کے بعد آپ اس کو عمل کریں اور پریکٹیکلی اس کو کریں تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، آسانی سے یو کین ڈو اٹ. ویسے قرآن بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے اتارا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے اس کی آیتوں پر اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں. قرآن معجزہ ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، یہ ہدایت. قرآن میں، قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے قرآن. اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے اور ذلیل بھی کرتا ہے. یرفعو بھذا الکتاب اقواما ویضعو بھ آخرین، ایک اور ایک حدیث ہے کہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور وہیں پر دوسروں کو جو ہے ذلیل کرتا ہے. کیسے؟ بلندی کب ہوگی؟ جب اس قرآن کو سمجھے گی قوم، غور کرے گی اور اس پر عمل کرے گی، دنیا میں سب سے ٹاپ سپر پاور بن جائے گی وہ قوم مسلمانوں. لیکن یہی مسلمان اگر قرآن کو پسے پشت ڈال دیں گے، جیسا کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے اپنی امت، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. تو جو کتاب کو چھوڑ دے، کیا مطلب چھوڑنے کا؟ اس پر غور نہیں کرے، سمجھے نہیں اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو نہ عمل کرے، تو ایسی قوم ذلیل ہو جائے گی. ایسی قوم، یہ حدیث کا مطلب ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن کی سمجھ ہو اور قرآن اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے، تدبر آپ کریں اور تفکر کریں اور اس پر آپ عمل کریں. وہ تحریک القلوب بھی، ایک مقصد یہ بھی ہے جو تفسیر میں لکھا ہے علماء نے، کہ دلوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اس سے. آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، دل میں حرکت ہوگی. آج ہمارے دل بیٹھے ہوئے ایسے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، لیکن دل ویسے ہی ہے جیسے شعبان میں تھا. شعبان کی 30 تاریخ کو جو دل کی حالت تھی، شوال کی 1 تاریخ کو بھی وہی حالت ہے، 15 رمضان کو بھی وہی کنڈیشن تھی دل کی. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں امام صاحب، سر کے اوپر سے ساری آیتیں جا رہی ہے، کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کسی آیت پر غور نہیں کر رہے ہیں. اچھا، صرف امام صاحب کا مسئلہ نہیں، چلیے بھائی خود گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں کو پڑھائے، پڑھ رہے بچے، پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیگم پڑھ رہی ہیں گھر میں، تو وہ سرسری اللہ رب العالمین کی دنیا گانا ہوگا صراط المستقیم، کچھ بھی نہیں پلے پڑھ رہا. کیا ہے بھائی دن سرد یا گانا ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، یا علمون تعلمون، جیسے ہمارے پاس بچپن میں کہ آخری کلب سمجھ میں آ رہا ہے، بس اس سے پہلے کیا، اس کے بعد میں کیا، کیا ہے یہ اہدن الصراط المستقیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، کچھ بھی نہیں معلوم. تو کیسے اثر ہوگا دلوں میں، حرکت کیسے پیدا ہوگی؟ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، علماء نے عربک زبان سیکھنے کی کتابیں لکھی آپ کے اپنے دیش کے علماء نے. آپ کو معلوم ہے آج مدینہ یونیورسٹی میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے دروس اللغۃ العربیہ، زبردست کتاب ہے اور عربی کے عربی سیکھنے کے سلسلے میں بہت مشہور کتاب ہے، اس کے لکھنے والے انڈیا کے عالم ہیں. ہمارے علماء نے کتاب عربی سیکھنے کے لیے، عربی سمجھنے کے لیے کتاب لکھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنا دوں تاکہ معلوم ہو، عربی زبان سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. کہتے ہیں کیوں بھائی، کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ دین عربک میں ہے. دین کون سی لینگویج میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. تو عربی نہیں آئے گی تو دین کیسے آئے گا؟ تو اسی لیے انہوں نے ایسے استدلال کیا. ٹھیک ہے آپ جو ہے اردو میں سمجھتے ہیں، لیکن جو عربی سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اردو سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. مکمل معنی جو بتا رہا ہوں میں، مکمل کوشش کی جاتی ہے کہ قریب سے قریب کر کے آپ کو میننگ دے دی جائے، آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے، آپ کو سمجھا دیا جائے کہ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے. لیکن عربی عربی ہی ہے، اس زبان میں نازل ہوا ہے قرآن، اسی لیے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب، بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بڑی بات اتارنے والے ہیں، بہت بڑی بات اتارنے والے ہیں. اس سے پہلے آئیے ہم ان حدیثوں کو سنیں جن حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآت کے سلسلے میں آیا ہے، تاکہ اس کی تفسیر مکمل ہو جائے. ورتل القرآن، چوتھی آیت کی، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر سمجھ کر آپ پڑھیے. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں اور کچھ اقوال ہیں صحابہ کے. سنیے پہلی حدیث بخاری شریف کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآت کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو فرماتے ہیں کانت مدہ، آپ مد کے ساتھ لمبا پڑھتے تھے قرآن، قرآن کو لمبا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اور انہوں نے پڑھ کر بیان بھی کیا کہ کیسے پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتا، بسم اللہ پر آپ کھینچتے تھے، بسم اللہ، اس کے بعد الرحمن کو بھی کھینچتے، ویمد الرحمن، کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یمد بسم اللہ ویمد الرحمن ویمد الرحیم، تین ہے نا، بسم اللہ، اس کے بعد الرحمن، اس کے بعد الرحیم، تین الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام کی قرآن تاکہ ترتیل معلوم ہو بسم اللہ کو کھینچتے ایسے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ پر کھینچ کر الرحمن کو کھینچتے مت کرتے اور الرحیم جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلی حدیث دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں ان سے بھی سوال کیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت مبارکہ کیسی ہوا کرتی تھی فرمایا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت کو کک کک کے پڑھتے تھے رک رک کر ایک ایک آیت کو الگ الگ بتاتی ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین رکتے تھے ایک آیت الرحمن الرحیم رکتے تھے مالک یوم الدین یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہیں تین آیتیں انہوں نے مثال دی سمجھانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ٹھیک ہے الرحمن الرحیم دوسری آیت آیت نمبر دو آیت نمبر تین مالک یوم الدین تو تین آیتیں وہ ایک ساتھ نہیں بلکہ رک رک کر پڑھتے ہیں یہ ہے ترتیل اس حدیث کو امام ابو داؤد امام احمد امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی قرات کے بارے میں ام سلمہ سے سوال کیا گیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ام سلمہ کہ رک رک کر ہر آیت پر آپ پڑھتے تھے جیسے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد الرحمن الرحیم پھر مالک یوم الدین یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی اور ترتیل سے قرآن پڑھنا رک رک اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا اس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بیان کیا اس کی اہمیت کیا ہے کہ آپ کو معنی معلوم ہوگا آپ کو قرآن کا جو لطف آتا ہے پڑھنے کا وہ آئے گا اور قرآن پر آپ غور کر سکتے ہیں اور اس کی آیتوں کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے ایک عبداللہ بن عمر کی حدیث آئی ہے جس میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے قرآن کو رک رک کر ٹھہر کر پڑھتا ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقال لقارئ القرآن قرآن کے قاری کو قرآن کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورق ورتل قرآن پڑھو اور ترتیل سے پڑھو رک رک کر اور چڑھتے جاؤ اور جنت میں جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ کما کنت ترتل فی الدنیا جیسا کہ تم دنیا میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھتے تھے فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرْ آیَةٍ تَقْرَوْهَا تمہاری جگہ جنت میں وہ ہوگی وہ مقام جہاں آخری آیت پر تم رکو گے چڑھتے جاؤ یہ حدیث صحیح ہے ابو داؤد میں موجود ہے سنن ترمذی میں موجود ہے سنن نسائی میں ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حسن صحیح یہ حدیث حسن اور صحیح درجے کی ہے جس سے جس حدیث میں فضیلت معلوم ہوئی اس آدمی کی جو قرآن پڑھتا ہے اور اس حدیث میں معلوم ہوا کہ ترتیل کی اہمیت کیا ہے قرآن کو رک رک کر ٹہر کر سمجھ کر صاف پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ انسان کو بڑے اونچے بلند مقامات قیامت کے دن جنت میں دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جا اور چڑھتا جا جنت میں یہاں تک کب تک جب تک تو پڑھے جہاں تو رکے گا وہ تیری جگہ سبحان اللہ جنت ہی بہت بڑی نعمت پھر اس میں اونچا مقام انسان کو عطا کیا جائے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زین القرآن بأصواتکم کہ تم قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ حدیث کیا زینوا القرآن بأصواتکم صحیح حدیث ہے کہ اپنی صوت صوت کہتے ہیں آواز کو اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو اس اللہ جزائے خیر دے ہمارے امام حمزہ صاحب پڑھتے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت قرآن جزا اللہ خیر یہ ہے قرآن کو مزین کرنا قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا اس کا حکم یہاں دیا گیا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے تو وہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ امام بغوی نے حدیث کو روایت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اشعار جیسے پڑھتے ہو ویسے مت پڑھنا قرآن کہ بغیر اس کا جو ڈھنگ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا ترتیل کے ساتھ ویسے پڑھو ایسے نہیں جیسے شعر شاعری ہوتی ہے یا اشعار پڑھے جاتے ہیں بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو قفو عند عجائب ہی قرآن میں جو عجائب ہیں باتیں بتائی گئی ہیں وہاں پر رکو اور وحرکو بہ القلوب اور جو عجائب یا واقعات بتائے گئے ہیں قرآن کی آیتوں میں تم پڑھو رک رک کر اور غور کرو اور اپنے دلوں کو حرکت میں لاؤ، اپنے دلوں کو حرکت میں لاؤ. اور تم میں سے کسی کا یہ ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ، کسی کا یہ ٹارگیٹ نہ ہو کہ میں سورہ کے آخر تک پہنچ جاؤں جلدی سے. نہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ترتیل سے پڑھو، قرآن پر غور کرو، ایک ایک آیت پڑھو، رکو، ٹھہرو، دیکھو کہ کیا بتایا گیا ہے اس میں، اور اس سے اپنے دلوں میں حرکت پیدا کرو اور اپنے رب کو راضی کرو. اور اس کی اس آیت پر اور اس آیت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر غور کرو. اور تمہارا مقصد ہرگز یہ نہ ہو کہ میں سورہ کے اینڈ تک چلے جاؤں جلدی سے پڑھ کر، یہ مقصد تمہارا نہ ہو. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ کچھ حدیثیں تھی جو آپ کے ساتھ، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو بہت فضائل القرآن، امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک چیپٹر ہے فضائل القرآن، اس میں چیک کریں، یا کتب السنہ کی حدیثیں، تو بہت زیادہ حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں جہاں پر قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ترتیل کی بات میں کر رہا ہوں، تجوید تو اپنی جگہ ہے، تلفظ صحیح تو اور بھی اپنی جگہ ہے، مخارج جس کو کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قرآن کا صحیح حق ہم ادا نہیں کرتے ہیں. جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ عجم سے ہمارا تعلق ہے، عربک لینگویج ہماری زبان نہیں ہے، جس میں کیا ہوا، سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ مخارج صحیح نہیں سکھائے جاتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں. مخارج پرونسیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، الف کو کیسے پڑھنا، با تا تا را زا دال زال سی عین رین پا پا وغیرہ، تو ان کا جو مخرج ہے کہاں سے نکالنا ہے ورڈ لیٹر کو، لیٹر الف کو کیسے نکالنا ہے، عین کو کہاں سے نکالنا ہے، الف اور عین کو ایک پڑھا جاتا ہے، تا اور سین اور صاد اور ہاں یہ تقریباً تین عرب جس کو ایک ہی مخرج سے پڑھتے ہیں، ایک ہی پرونس ہے، سین کو سین، سواد کو بھی سا، اگر سواد ہے اوپر جیسے صبر ہے تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں، اور سے بھی ہو اس کو بھی یہی پڑھتے ہیں، جبکہ تینوں کا مخرج الگ ہے. تو پرونسیشن پہلی چیز سیکھ، اس کی وجہ کیا ہے، ہماری بول چال اردو ہے، عربی نہیں ہے، تو عربی نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، عین اور الف میں ایک ہی، الف سے اللہ، عین سے عینک، عین سے جو عینک ہے یا کہہ کے عربی ہے یا کیا کہیں کوئی بھی ہے، تو الف اور عین دونوں ایک، اور ہا ہے ہا ہے. اور جیسے سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے، الحمد، ہا حروف حلقی میں سے، لیکن کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں، بڑے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، جو الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو پہلی چیز پرونسیشن، اس کے بعد تجوید ہے، اظہار ہے، اخفاء ہے، ادغام ہے، غنہ ہے، مد متصل ہے، مد منفصل ہے وغیرہ وغیرہ. تجوید کے جو قواعد ہیں بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے سیکھنا، کتابیں موجود، بلکہ کیسٹیں موجود، ایسی کیسٹیں ہیں جس میں آپ کو سکھائی گئی ہے تجوید، کیسٹ کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں، بلکہ ویڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے وہ چیزیں کہ کیسے پڑھنا ہے آپ کو، اور کتابیں ایسی بھی موجود جس میں پورے اندر کے اس کو باہر نکالا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا حلق ہے، یہ آپ کی زبان ہے، اور زبان کی نوک یہ ہے، اور زبان یہاں سے یہ حلق ہے، تو یہ لفظ یہاں سے نکالیں گے، یہ لفظ یہاں سے نکالیں گے، پکچر بھی موجود ہے. ابھی کیا چاہیے، وہی آ جائے، الہام ہو جائے، آٹومیٹکلی تجوید آ جائے، نہیں، سیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز سیکھنا پڑتا ہے. جیسے اے ایس ڈی ایف سیکھے ہیں سیمی کالن ایل کے جے، ویسے اس کو بھی سیکھنا ہے، یہ ہے نا، یہ سیکھے ہیں، پھٹ 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 ہاتھ چلتا ہے، اور بھی شارٹ کٹ بھی معلوم ہے، کنٹرول دبا کر وی مارتے پیسٹ ہو جاتا ہے، کنٹرول دبا کر سی دباؤ تو فوراً کاپی ہو جاتی ہے، اور اس کو نکال کر دوسری جگہ کرنا ہے، کنٹرول ایکس مار دو سیدھے، کیسے معلوم، سیکھے ہیں، ویسے یہ بھی سیکھنا ہے، مشکل نہیں ہے، جب یہ کنٹرول ایکس وی ایکس سی وی آسان ہے، ویسے یہ چیزیں بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کون سی چیز مشکل، قرآن پڑھنا مشکل ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا ہے وہ آیت جو میں بارہا کہتا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یا تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اور پہلی چیز مخارج، ٹھیک ہے، پروننسیشن، تجوید اور ترتیب، سمجھ کر پڑھنا قرآن کو، سمجھ کر پڑھنا، ایک آیت پڑھیں، عبداللہ بن مسعود کتنی شعر، آپ پانچ آیتیں پڑھیں غور کریں، آپ کا ٹارگیٹ یہ نہ ہو کہ میں سورہ ختم کر دوں، سورہ سٹارٹ کیا آپ نے تو ایک ایک آیت پر غور کریں، چیک کریں، دیکھیں کیا اللہ نے کہتا ہے یہاں پر، یہ کیا بات ہے، اس میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیا اس کی صحیح تفسیر ہے. یہ نہیں کہ پڑھ لیں اور آخری سورہ کے اینڈ تک آپ پہنچ جائیں، یہ آپ کا مقصد ہرگز نہ ہو. تو بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں. اس کی تفسیر معروف ہے اور وہ یہ ہے کہ وحی آپ پر اترنے والی ہے اور آپ کو احکام دیے جانے والے ہیں. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تو بہت بزنی وہ چیز ہوتی تھی, ثقیل ہوتا تھا. جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ کی حدیث یہ موجود ہے کہ وحی جب آتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر جو ہے پسینہ ہوتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. مختلف قسم کی جو ہے تفسیریں آئی ہیں, حدیثیں آئی ہیں کہ وحی وزنی ہوتی تھی, وحی ثقیل ہوتی تھی, ہیوی ہوتی تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ آتی تھی تو نبی علیہ السلام کی کنڈیشن چینج ہو جاتی تھی, آپ کی جو حالت ہے وہ بدل جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک وزن چیز اتارنے والے ہیں. اور ایک دوسری تفسیر میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ امام سعدی نے اس کی تفسیر کی, فرمایا اے نوحی الیک ھذا القرآن الثقیل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم یہ پورا قرآن جو بھاری ہے آپ پر ہم اتارنے والے ہیں. کیا مطلب بھاری کا؟ بتاتے ہیں کہ اس کے معنی بڑے عظیم ہیں اور اس کے قرآن کے اوصاف بڑے بلند ہیں, لہذا اس وصف کا یہ حق ہے کہ آپ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت بھاری چیز آپ پر اتاری جا رہی ہے, لہذا ایک ایک چیز پر غور کریں اور تدبر کریں اور اس کے معنی کو سمجھیں تاکہ آپ کو تبلیغ کرنے میں اور خود آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کا حق ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین شرم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے, وہ شرم جو انسان کو حق سے روکتی ہے, بہت سارے بڑے لوگ ہیں جو شرم کی وجہ سے قرآن نہیں سیکھتے ہیں. نہیں, الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جدہ شہر ایسا شہر ہے جہاں بہت سے قاری ہیں, بہت سے علماء ہیں اور حافظ الحمدللہ خاص طور سے آپ کے عزیزیہ میں بہت سے حافظ موجود ہیں. الحمدللہ جمجم بلڈنگ میں دیکھیں ماشاءاللہ کافی حافظ ہیں, کافی قرآن کو صحیح پڑھنے والے ہیں. آپ شرم کو سائڈ میں رکھیں, دین سیکھنے میں جو شرم کرے گا اور اس کو دین نہیں ملے گا, علم اس کو نہیں ملے گا جو شرمائے گا. علم کے حصول میں شرمانا نہیں ہے, لہذا آپ شرمانے کو چھوڑ کر علم حاصل کریں, قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ قرآن پر غور کرنے, قرآن کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ قرآن کو سمجھ کر اس کے معنی پر غور کر کے اس پر ہم عمل کریں اور اپنی ڈیلی لائف میں قرآن کے احکام کو نافذ کریں, امپلیمنٹ کریں. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہر جمعرات, یہ ایک اعلان ہے جو بارہا کیا جا رہا ہے, ہر جمعرات عشاء کی نماز کے بعد فوراً یہاں پر اسی مسجد میں بڑے لوگوں کی کلاسز ہو رہی ہیں دو, ایک ہے توحید کی کلاس اور دوسری ہے فقہ کی. ایک جمعرات توحید, دوسری جمعرات فقہ, یہ کلاسز الحمدللہ یہاں پر ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کلاسز میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا مناسب ہے. اور ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے یا اس کے بعد ہفتے سے جیسے اسٹوڈنٹس آئیں گے, بچوں کے لیے عربک ٹیوشن کا آغاز کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ میں اپنے مکان پر کر رہا ہوں, عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں تین دن انشاءاللہ بچوں کو قرآن, عربک لینگویج بھی انشاءاللہ, اور توحید اور فقہ یہ انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے بچوں کو.